كلوا واشربوا من رزق الله قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. اور ہر ایک قبیلے نے اپنی پانی پینے کی جگہ معلوم کر لی. ہم نے کہا اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو, زمین میں فساد مچاتے مت پھرنا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے, لہذا ہماری خاطر اپنے پروردگار سے مانگیے کہ وہ ہمارے لیے کچھ وہ چیزیں پیدا کرے جو زمین اگایا کرتی ہے, یعنی زمین کی ترکاریاں, ان کی ککڑیاں, ان کا گندم, ان کی دالیں, ان کی پیاز. قال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جو غذا بہتر تھی کیا تم اس کو ایسی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو گھٹیا درجے کی ہے؟ تو آج کی دال یہ بنی اسرائیل کے طلب کا نتیجہ ہے. اللہ رب العزت انہیں من اور سلوہ کھلا رہا تھا, نہ پکانے کی ضرورت تھی نہ آگ جلانے کی ضرورت تھی. ہاں لیکن کہا نہیں ہے, ہمیں تو دالیں چاہیے اور پیاز چاہیے. تو یوں انہیں یہ سب چیزیں میسر ہو گئیں. اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. خیر ایک شہر میں جا اترو, وہاں تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم نے مانگی ہیں. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ. ان یہودیوں پر ذلت اور بے کسی کا ٹھپا لگا دیا گیا اور اللہ کا غضب لے کر لوٹے. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. یہ سب ذلت اس لیے ہوئی کہ وہ اللہ کے آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کیا کرتے. یہودی ان پر اللہ کی نعمتیں ہیں اور اللہ کے انعامات ہیں اور ساتھ ان کی ناشکریوں کا تذکرہ ہے. اور ایک ان کی بڑی عادت حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کیا کرتے تھے. اور آج بھی جو یہودی النسل ہیں, یہودی النسل ہیں, وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ورثا حضرات علماء کو قتل کرنا ان کا مشن ہے. ہاں ان کا مشن ہے, یا یہودی یا ان کے جو نسل سے ہیں, ہاں یا ان کے جو کرندے ہیں, ان کا یہ مشن ہے کہ علماء جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے وارث ہیں انہیں قتل کر دیا جائے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور بے حد زیادتیاں کرتے چلے گئے. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حق تو یہ ہے کہ لوگ بھی خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی, نصرانی یا صابی, اللہ اور آخرت کا دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے تو وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر کھڑا کیا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقویٰ حاصل ہو. تورات انہیں ملی, کوہ طور اوپر آ گیا بادل کی طرح اور کہا اسے مانو ورنہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرتا ہے. اب کرتے تو کیا نہ کرتے, کہتے مانتے, پہاڑ ہٹ گیا. ایک بات سمجھنے کی ہے کہ زبردستی ایمان نانا, یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار تھے, مانتے تھے مانتے تھے, یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے تھے. تو بات یہ ہے کہ مسلمان جب تک کلمہ پڑھتا ہے اور کلمہ پڑھنے کے بعد نہیں مانے گا پھر زبردستی ہوگی, اور جب مسلمان کلمہ نہیں پڑھے گا پھر اس پہ زبردستی نہیں ہے. کسی پر زبردستی تلوار رکھ کے اسے مسلمان نہیں کیا جا سکتا. زبردستی ہندو کے سر پہ تلوار رکھ کے مسلمان نہیں کیا جا سکتا, لیکن مسلمان بننے کے بعد زبردستی نماز پڑھائی جائے گی, زبردستی شراب سے روکا جائے گا اور زبردستی چوری سے روکا جائے گا. اگر کرے گا تو ہاتھ کٹیں گے, کوڑے لگیں گے. جیسے ایک شخص فوج میں ہے, جب تک فوج میں نہیں ہے تو فوج کے ضابطے پورا کرنے کی ضرورت نہیں, لیکن جب فوج میں چلا گیا تو اب اگر نکلے گا تو کورٹ مارشل ہوگا. آپ ان کورٹ مارشل کیوں ہو رہا ہے؟ ارے بھیا تمہیں کس نے کہا تھا فوج میں آ جاؤ؟ کس نے کہا تھا فوج میں آ جاؤ؟ تو جب آئے ہیں تو پھر کورٹ مارشل ہوگا. تو زبردستی اسلام میں نہیں ہے, لیکن اسلام لانے کے بعد اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ جو چاہے اسلام کا چہرہ مسخ کرتا رہے اور اسلام کے نام پہ خرافات کرتا رہے, اس کی بھی اجازت نہیں. ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین. اس سب کے باوجود تم دوبارہ رائے راست سے پھر گئے, چنانچہ اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. تم اپنے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو ہفتے کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے, چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا تم دھکتاری ہوئی بندر بن جاؤ. ہفتے کے دن اللہ رب العزت نے یہودیوں سے کہا کہ کام نہیں کرنا, یہ تمہاری عبادت کا دن ہے. صحیح ہے نا؟ عبادت کا دن ہے. جیسے مسلمانوں کے لیے عبادت کا دن جمعہ ہے, یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن تھا عبادت نہیں کرنے. تو انہوں نے ایسا ہیلا سازی کی, ایسی ہیلا سازی کی کہ ہفتے کے دن جاتے اور مچھلیوں کو ایک حوض میں اکٹھے کر لیتے. صرف پکڑتے نہیں تھے بلکہ قید کر لیتے, ہاتھ میں نہیں پکڑتے تھے. ان سے کہا کہ ایسا نہ کرو, اس سے اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے, اللہ نے منع کیا ہفتے کے دن شکار کرنے سے. کہنے لگے ہم کون سا شکار کر رہے ہیں, ہم تو شکار نہیں کر رہے, ہم تو صرف اس حوض میں اکٹھا کر رہے ہیں. تو یوں انہوں نے اللہ کے حکم کو ہیلا سازی کے ذریعے اس کی شکل مس کی, اللہ نے ان کی شکلیں بندروں کی سی بنا دی, بندروں کی سی ان کی شکلیں بن گئی. تو اس کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. تم اپنے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو ہفتے کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے, چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا تم دھکتاری ہوئی بندر بن جاؤ. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اللہ نے تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو. وہ کہنے لگے کہ آپ ہم سے مذاق اڑا کرتے ہیں. ہوا یہ کہ ایک قتل ہو گیا بنی اسرائیل میں, اور وہ قتل ہر قبیلہ دوسرے قبیلے پہ ڈال رہا ہے, اور ہر شخص اس کا قتل دوسرے پہ ڈال رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے کہ یوں قتل ہو گیا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے کہا, اللہ نے فرمایا گائیں ذبح کرو اور اس گائیں کا گوشت اس مردے پہ لگا دو, وہ مردہ بتائے گا میرا قاتل کون ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ اللہ نے حکم دیا تم گائیں ذبح کرو. قالوا اتخذنا ہزوا, اے موسیٰ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس بات سے کہ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے نادانوں میں شامل ہو جاؤں جو مذاق میں جھوٹ بولے. اللہ میں مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا. قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. قال انه یقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلك ففعلوا ما تؤمرون. انہوں نے کہا آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے وہ گائیں کیسی ہو, کون سی گائیں ہو, کیسے رنگ کی ہو. اس نے کہا اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی گائیں ہوں کہ نہ بہت بوڑھی ہو نہ بالکل بچی ہو, بل ان دونوں کے بیچ بیچ میں ہو. پس جو حکم تمہیں دیا گیا اس پر عمل کر لو. قال ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها, کہنے لگے آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے ہمیں صاف صاف بتائیں کہ اس کا رنگ کیسا ہوگا. قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين, انہوں نے کہا پھر کہا اس گائے نے تمہیں, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اللہ فرما رہے کہ وہ ایسے تیز زرد رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے. قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا, انہوں نے کہا آپ ہمارے خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے ہمیں صاف صاف بتائیں کہ وہ گائیں کیسی ہو. ان البقرۃ تشابہ علینا, اس گائے نے تمہیں شبہ میں ڈال دیا ہے. وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ, اللہ نے چاہ تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے. قال إِنَّا يَقُولُ إِنَّا بَقَرَةُ اللَّهُ ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضُ وَلَا تَسْقِي الْحَرْضُ مُسَلَّمَةُ اللَّهُ شِيَةَ فِيهَا قَالُ الْآنَ جِئْتَ بِالْحَرْضُ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ فرماتا ہے وہ ایسی گائیں ہو جو کام میں جت کر زمین نہ گاہتی ہو, یعنی اس سے ہل نہ چلایا جاتا ہو, نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو, پوری طرح صحیح سالم ہو, جس میں کوئی داغ نہ ہو. انہوں نے کہا ہاں اب بات ٹھیک ٹھیک پتہ لے کر آئے ہو. اس کے بعد انہوں نے اسے ذبح کیا جبکہ لگتا نہیں تھا کہ وہ کر پائیں گے. اتنی حجتیں کی, اتنے سوال کیے کہ لگتا نہیں تھا یہ کام کر ڈالیں گے, اور آخر کار ایسا ہی ہوا, انہوں نے ذبح کیا. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کا الزام ایک دوسرے پہ ڈال رہے تھے, اور اللہ کو وہ راز نکال باہر کرنا تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, چنانچہ ہم نے کہا اس مقتول کو اس گائے کے ایک حصے سے مارو, اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. اللہ چاہے تو گائیں کے ذریعے بھی زندگی دے دے. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة, اس سب کے بعد تمہارے دل پھر سخت ہو گئے, یہاں تک کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر, بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی زیادہ. اس لیے کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, کیونکہ پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ بہتی ہیں, اور انہیں میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو خود پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے, اور انہیں میں سے وہ پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں, اور اس کے برخلاف جو تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون, مسلمانوں کہ اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے, حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے تھے پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی جانتے بوجھتے اس میں تعریف کر ڈالتے تھے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, جب یہ لوگ ان مسلمانوں سے ملتے ہیں جو پہلے ایمان لا چکے ہیں تو زبان سے کہہ دیتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ, جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ملتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ یہ مسلمان تمہارے پروردگار کے پاس جا کر تمہارے خلاف دلیل کے طور پہ پیش کریں, کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں؟ منافقین کا ایک گروہ ایسا بھی تھا جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کی صفوں میں رہا کرتا تھا, اور حقیقت میں وہ منافق تھا, حقیقت میں وہ منافق تھا, اسلام کا لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں کی صفوں میں رہتا تھا, اور یہ مسلمانوں کو باور کراتا کہ ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں, لیکن جب وہ اپنے کرندوں کے پاس جاتے اور اپنے ہم مشرب لوگوں کے پاس جاتے اور ہم مذہب لوگوں کے پاس جاتے تو وہ کہتے کہ بھائی ٹھیک ہے مسلمانوں کے پاس جاؤ لیکن تم انہیں اپنے راز نہ بتایا کرو, تم انہیں اپنے راز نہ بتایا کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے راز بتا کر کہیں تم خود ہی نہ پھنس جاؤ اور مسلمان کر اللہ کے سامنے یہ کہہ دیں کہ انہیں سب کچھ پتا تھا. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون, کیا یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان کی ساری باتوں کا خوب علم ہے. ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی وانہم الا یظنون, اور ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں جو کتاب تورات کا علم تو رکھتے نہیں, البتہ کچھ آرزوئے پکائے بیٹھے ہیں, اور ان کا کام بس یہ ہے کہ وہ وہم و گمان میں بندے رہتے ہیں. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون. لہذا تباہی ان لوگوں کی جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی کما لیں, بس تباہی ان لوگوں پر جو اس تحریر کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں سے لکھی, تباہی ان پر جس آمدنی کی وجہ سے بھی جو وہ کماتے ہیں. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ, اور یہودیوں نے کہا ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چھوئے گی. قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون, آپ ان سے کہیے کیا تم نے اللہ کی طرف سے کوئی عہد لے رکھا ہے جس کے بنا پر وہ اپنے عہد کے خلاف ورزی نہیں کرتے, یا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں کچھ پتہ نہیں. بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون, آگ تمہیں کیوں نہیں چھوے گی, جو لوگ بھی بدی کماتے ہیں ان کے بدی انہیں گھیر لیتی ہے, ایسے لوگ یہ دوزخ کے باسی ہیں وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون, وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے اولئک اصحاب الجنۃ ان کے لیے جنت ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ, اور ہم نے عہد لیا بنی اسرائیل سے اللہ تعبدوا الا اللہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے. وذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اور رشتہ داروں سے بھی اور یتیموں سے بھی اور مسکینوں سے بھی اور لوگوں سے بھی بھلی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکات دینا. ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون, پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا باقی سب اس عہد سے منہ موڑ کر پھر گئے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ, اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے, پھر تم نے اقرار کیا تھا اور تم خود اس کے گواہ ہو. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض, اس کے بعد آج تم ہی لوگ ہو اپنے آدمیوں کو قتل کرتے ہو اور اپنی ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرتے ہو اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو, اگر وہ دشمنوں کے قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو, حالانکہ وہ ان کو گھر سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم اس کتاب تورات کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب, اب بتاؤ جو شخص ایسا کرے اس کے ساتھ اس کے سوا کیا ہے, وہ دنیاوی زندگی میں ان کی رسوائی ہو اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیجا جائے گا, اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, یہ بھی اسی طریقے سے یہاں بھی یہودیوں کا طرز عمل ذکر فرمایا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے اور گھروں سے نکال دیا کرتے تھے, اور وہ بعض باتوں کی تورات کی مانتے اور بعضوں کی نہیں مانتے, اور آج مسلمانوں کے اندر بھی ایک طبقہ ایسا ہی ہے, کہ جو مسلمانوں کو قتل کرتا ہے اور مسلمانوں کے دشمنوں کی حمایت کرتا ہے, مسلمانوں کو قتل کرتا ہے اور مسلمانوں کی دشمنوں کی حمایت کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ ہم قرآن مانتے ہیں لیکن وہ باتیں جو ان کے مفادات کے خلاف نہیں انہیں مانتے ہیں, اور جو ان کے مفادات کے خلاف ہیں ان کا وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں, تو وہ یہودیوں کا طرز عمل مسلمانوں کے اندر آ رہا ہے. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ, بھئی نیند تو نہیں آ رہی, کتنی دیر ہو گئی, ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا, قرآن سب کے پاس پڑھا ہے. ایسا کرتے ہیں انشاءاللہ, اصل میں ترجمے میں بہت وقت لگتا ہے, ترجمے میں بہت وقت لگتا ہے, تو انشاءاللہ اس کو ایک سے سوا گھنٹے کے اندر ختم کر دیا کریں گے. اس کا طریقہ انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ ہر آیت کے اور ہر چند آیتوں کے بعد جو مضمون آ رہا ہے وہ ان آیتوں کو سامنے رکھ کر مضمون عرض کر دیا جائے گا, لیکن آپ کو انشاءاللہ ان آیتوں کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا. اس سے انشاءاللہ اللہ کی ذات سمجھ دے ایک گھنٹے کے اندر, لیکن تفصیل سے ایک چیز سامنے آ جائے گی. اچھی بات تو یہ کہ اپنے ساتھ پینسل بھی لے کے آ جائیں تاکہ اسے لکھتے چلے جائیں, پھر انشاءاللہ جب بھی آپ تلاوت کریں گے انشاءاللہ تو آپ کو نظر آئے گا یہاں قرآن کی ان آیتوں میں کیا چیز ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ اس سے معاملہ آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. تو میں وہ انداز ابھی اختیار کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اگلی آیت ہے اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ, یہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جنہوں نے دنیا کے مفادات کی خاطر ایمان اور ہدایت سے محروم ہو گئے, ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو دنیا کے مفادات کی خاطر انہوں نے اپنی دنیا کمائی آخرت برباد کی. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے نہ آخرت کا عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد اور نصرت کی جائے گی. پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِ الرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے تورات دی اور پھر اس کے بعد پہ در پہ اللہ نے رسول بھیجے, اور موسیٰ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے واضح دلائل دیے اور جبرائیل امین کے ذریعے ان کی مدد کی. لیکن ان کے قوموں کے پاس جب بھی یہ نبی آئے تو بجائے انہوں نے انبیاء کی بات ماننے کے اپنی بات اپنے نفس پہ چلتے چلے گئے اور تکبر کیا, اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض طبقے کو انہوں نے قتل کیا اور بعضوں کا انکار کیا, اور بڑے فخر سے کہا کرتے تھے قلوبنا غلف, ہمارے دل تو پردے میں, ہمیں تمہاری باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ فرما رہا ہے سچی بات یہ ہے کہ تم ہدایت کی بات نہ سمجھتے ہو نہ سنتے ہو, نہ وجہ اس کی یہ کہ اللہ کی تم پہ لعنت ہے, اللہ کی تم پہ لعنت ہے, اس لعنت کی نحوست سے تم نبیوں کی بات کو نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے. اور پھر اللہ رب العزت فرما رہا ہے ولما جاؤں کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین, اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی اور کتاب بھی قرآن, اور اس قرآن نے تورات کا بھی تصدیق کی انجیل کی بھی تصدیق کی جو ان کے اندر مضامین موجود تھے, لیکن انہوں نے اس کا بھی انکار کیا, حالانکہ وہ جانتے بوجھتے تھے لیکن پھر بھی انکار کیا, تو ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں. بھی سمجھتاو بھی انفسم ان یکفرو بما انزل اللہ بغجن ان ينزل اللہ من فضلی علی من یشاء من عبادی فباؤ بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین, مگر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جن کو انہوں نے پہچان بھی لیا تو انکار کر بیٹھے, بس پھٹکار ہے اللہ کے ایسے کافروں پر, پوری ہے وہ قیمت جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے, اور یہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کے صرف اس جلن کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل کا کوئی حصہ اپنے بندوں میں جس پر چاہا اتارا. یعنی یہودیوں کا انکار کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ انہیں حسد تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل, یہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے کیوں آئے اور حضرت اسحاق کی اولاد سے کیوں پیدا نہیں ہوئے, اس جلن کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا. اور جب ان سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ جو اللہ نے اتارا ہے تو کہنے لگے انؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءها وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین. کہتے ہیں ہم تو اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پہ اترا, یعنی تورات پر, ہم انجیل پر, اس پر ایمان لائیں گے. اللہ فرمایا اگر تم واقعی اپنے نبیوں کو ماننے والے تھے تو تمہارے آبا و اجداد نے ان سچے نبیوں کو قتل کیوں کیا, قتل کیوں کیا؟ اور جب بھی ان کے پاس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دلائل لے کے آئے تو تم نے بچھڑے کو معبود کیوں بنا لیا, تم بڑے ظالم تھے. اور پھر اس وقت کو یاد کرو جب اللہ رب العزت نے طور کا پہاڑ ان کے اوپر کھڑا کر دیا اور ان سے کہا اسے مضبوطی سے لے لو اور سنو. کہنے لگے ہم سنتے ہیں لیکن نافرمانی کریں, سنتے ہیں لیکن نافرمانی کریں گے. اور ان کے دلوں کے اندر بچھڑے کی محبت بٹھا دی گئی کفر کی وجہ سے, اور ایسا ایمان تو ان کے لیے بہت برا ہے جو انہیں بچھڑے کی عبادت پہ مجبور کرتا ہے. پھر فرمایا کہ قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس. یہودی یہا کرتے جنت تو ہمارے لیے ہے اور ہم جنت میں جائیں گے, تو اللہ فرمایا اگر جنت تمہارے لیے ہے تو پھر مرنے کی تمنا کیوں نہیں کرتے, مرنے کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ یہودی انتہائی زیادہ زندگی کا حریص ہوتا ہے. فرما اگر واقعی آخرت تمہارے لیے ہے اور تمہیں یقین ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے پھر تمنا کرو ان کنتم صادقین. اللہ تعالیٰ ولن یتمنہو, یہ کبھی تمنا نہیں کریں گے, اس لیے کہ جو انہوں نے ہاتھوں سے کیا ہے وہ پتہ ہے کیا ہے آگے, کبھی تمنا نہیں کریں گے, اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. اور فرمایا یہودی زمین پہ چلنے والے انسانوں میں سب سے زیادہ زندگی کا حریص ہے. ولتجدنہم احرص الناس علی حیاء, مشرکوں سے بھی زیادہ یہ تمنا کرتا ہے کہ اگر ان کی عمر ہزار سال بھی ہو جائے, ہزار سال بھی, فرمایا تب بھی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے, اس لیے کہ اللہ سب کو جانتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. قل من کان عدو لجبریل فانه نزله علی قلبك باذن اللہ مصدقا لما بین یدی. یہ قرآن کو اس لیے نہیں مانتے, کہتے ہیں قرآن لانے والا جبرائیل ہے اور جبرائیل نے ہمارے خلاف ہمیشہ غلط فیصلے, سخت فیصلے لے کے آیا. جبرائیل امین ہمارے خلاف ہمیشہ سخت فیصلے لے کے آیا, اس لیے ہم نہیں مانتے. فرمایا جبرائیل تو اللہ کا بھیجا ہوا ہے, ہاں, جبرائیل کو نہ ماننا اللہ کا انکار کرنا ہے. ہاں فرمایا جو اللہ کا دشمن ہے وہ ملائکہ کا, رسولوں کا دشمن, جبرائیل کا دشمن, میکائیل کا دشمن, اور یقیناً اللہ, فإن اللہ عدو للکافرین, اللہ بھی پھر کافروں کا دشمن ہے, اللہ بھی پھر اس کی سزا دیتا ہے. پھر فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف کھلی آیات اتاری ہیں اور اس کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو فاسق لوگ ہیں. جب بھی انہوں نے اپنے نبیوں سے عہد کیا تو ایک طبقے نے اس عہد کو توڑ دیا, اور اکثر لوگ ان میں سے ایمان نہیں لاتے. اور جب ان کے پاس رسول آئے اور وہ کتاب لے کے آئے جنہوں نے, جس کتاب نے ان کی کتابوں کی تصدیق کی, تو ایک گروہ نے جو اہل کتاب میں سے تھا اس نے انکار کر دیا اور اس کتاب کو پسے پش ڈال دیا جیسے کہ جانتی نہیں. حضرت سلمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر جادوگری کا بڑا ماحول تھا, ہاں, اور یہ نسبت کرتے تھے حضرت سلمان علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. تو فرمایا کہ حضرت سلمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کفر نہیں کیا, اور یہ جادوگری یہ تو انہیں شیاطین سکھاتے ہیں. پھر دو فرشتے آسمان سے آئے جنہوں نے, ہاروت اور ماروت, انہوں نے انسانی شکل میں یہ دو فرشتے آئے اور انہوں نے آ کر اس جادو کی حقیقت سمجھائی, جادو کی حقیقت سمجھائی. تو اس کا تذکرہ پھر اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمایا, اور فرمایا ان لوگوں نے جادو سیکھا اور گھروں میں نفرتیں پیدا کرنے شروع کر دی, اور اس طریقے سے فرمایا یہ اللہ کا نقصان نہیں کریں گے, اپنے ہی نقصان کریں گے. اور اللہ رب العزت خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو. اور ولقد علیم علماء اشتراح مال و فی الآخرت من خلاق, اور جو لوگ دنیا کے اندر دنیا کما رہے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں, اور بہت برا ہے جو یہ لوگ کما رہے ہیں اپنے آپ کو برباد کر کے اگر یہ سمجھتے. پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا ان کا اجر اللہ کے پاس ہے اگر لوگ یہ جانتے ہیں, اگر لوگ یہ جانیں. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا کہ یہودی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے, تم ان الفاظ سے اپنے زبانوں کو محفوظ رکھنا جو الفاظ یہودی اپنی زبانوں پہ لایا کرتے تھے. ایک لفظ ہے عربی زبان کے اندر ہماری رعایت کرے, ہماری رعایت کرے, راعینا ہماری رعایت کرے. تو یہودی اسے پڑھتے تھے راعینا ہمارا چرواہا علیاذ باللہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اس الفاظ سے گستاخی کیا کرتے تھے. تو اللہ نے ایمان والوں سے کہا کہ تم یہ الفاظ اپنے زبان پہ لاؤ ہی نہیں, بلکہ اس کے بدلے میں یہ کہو کہ نبی آپ ہماری طرف دیکھیں, ہاں انظرنا آپ ہماری طرف توجہ فرمائیں, نظر فرمائیں, یہ لفظ استعمال کریں. فرمایا کفار اہل کتاب میں سے اور یہ مشرک تو کبھی چاہتی ہی نہیں کہ مسلمانوں کو کوئی خیر ملے, یہ مسلمانوں کی بھلائی کبھی نہیں چاہتے, اور اللہ کی مرضی ہے جسے چاہے اپنی رحمت سے نواز دے, اور اللہ بڑا فضل والا ہے. پھر قرآن کی کچھ آیتیں آئیں بعد میں منسوخ ہو گئیں, کچھ آیتیں اب بھی موجود ہیں تلاوت کی جاتی ہے لیکن ان کا حکم منسوخ ہو گیا. تو کفار نے بڑا پروپیگنڈا کیا, اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو پھر یہ بدلتی کیوں رہتی ہے, آئی اور پھر منسوخ کیوں ہو گئی؟ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت قدرت والے ہیں, وہ جو چاہیں کریں. ہاں پھر اللہ رب العزت نے اسے منسوخ کر دیا تو اس سے بہتر چیز دے دی, اس سے بہتر چیزیں دی. جیسے مثال کے طور پہ ایک طبیب کے پاس آپ جاتے ہیں اور دوائی لیتے ہیں, تو وہ ایک صورت تو یہ کہ طبیب کو ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ہفتے کے بعد اسے دوائی یہ دینی پڑے گی, ایک ہفتے کے بعد یہ دوائی دینی پڑے گی. ایک تو یہ کہ طبیب کہہ دے کہ میاں ایک ہفتے میں یہ کھا لینا, دوسرے ہفتے میں یہ کھا لینا, تیسرے ہفتے میں یہ کھا لینا, پورے سال کی دوائی اکٹھی بتا دیں, اور ایک یہ کہ نہیں تب اس پر بوجھ نہ ڈالا جائے, دوائی دے دی کچھ عرصے کے بعد دوائی بدل دی, کچھ عرصے کے بعد دوائی بدل دی, تو اسے کہا جائے خیر خواہ. ہاں تو ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت اکٹھا بھیج دیتا, اور ایک یہ اللہ رب العزت تربیت کر رہا ہے کہ ایک چیز بھیجی تربیت ہو گئی, اب دوسری چیز بھیجی پھر تربیت ہو گئی پھر دوسری چیز بھیج دی. اس اللہ کے علم میں سب کچھ تھا, اللہ کے علم میں سب کچھ تھا, انسانوں کو سہولت دینے کے لیے اور ان کو بوجھ سے بچانے کے لیے یہ نص کا معاملہ اللہ رب العزت نے فرمایا. اللہ اس چیز پہ قادر ہے. فرمایا اللہ زمین و آسمان کا اکیلا بادشاہ ہے اور اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی نہ کوئی مددگار ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تم ایسے سوال اپنے رسولوں سے نہ کرو جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے قوم نے بیجا سوال کیے. اور فرمایا جس نے کفر سے کفر لے کر ایمان چھوڑ کر یہ تجارت کی وہ تو رائے راست سے بھٹک گیا. اور فرمایا یہ اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تم سارے کے سارے کفر اختیار کر لو. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. یہ کفار تو چاہتے ہیں کہ تم کفر اختیار کر لو اور تم ایمان سے محروم ہو جاؤ, اس لیے کہ ان کے دنوں کے اندر حسد ہے تمہارے بارے میں, اور تم ہو فرمایا معاف کر دو, درگزر کر دو, جب تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی اور حکم نہ آ جائے اس وقت معافی اور درگزر کا معاملہ کرتے رہو, اور نماز قائم کرتے رہو, زکوٰۃ دیتے رہو, اور جو کچھ تم آگے اللہ کے پاس بھیجو گے تم اسے اللہ کے پاس پاؤ گے, اور اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو. یہودی کہتے تھے جنت میں داخل نہیں ہوگا, صرف یہودی اور نصرانی. فرمائیے یہ سب ان کے دلوں کی باتیں, سب ان کی امیدیں خالی, اگر اس پر کوئی دلیل ہے تو وہ لے کے آ. اللہ کے جنت میں داخل ہونے کا ضابطہ یہ ہے من اسلم وجہہ للہ وہو محسن, جو اللہ کے حوالے ہو گیا یعنی جو ایمان لے کے آیا اور نبی کی سنتوں پہ عمل کیا. محسن کہتے ہیں نبی کی اتباع کرنے والا. فرمایا جو ایمان لایا اور ایمان والی زندگی اختیار کی کوئی بھی ہو وہ جنت میں جائے گا اور اس پہ کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. یہودی کہا کرتے تھے نصرانیوں کا دین کوئی نہیں ہے, اور نصرانی کہا کرتے تھے یہودیوں کا کوئی دین نہیں ہے, حالانکہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں. اللہ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں. اور پھر مشرکین مکہ مسلمانوں کو اللہ کے گھر سے روکا کرتے تھے, ان کی مذمت بیان فرمائی. بڑا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ کے گھر سے روکتا ہے. مسجد کی آبادی سے روکنا بہت بڑا ظلم ہے, اور یہ طرز عمل یہودیوں کا ہے, اور مسلمان کی شان یہ ہے وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں, اللہ کے گھروں کی تعمیر کرتے ہیں, اور مشرک اور کافر اللہ کے گھروں کو اجاڑتے ہیں اور اللہ کے گھروں کی آبادی میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں. فرمایا ہونا تو یہی چاہیے تھا اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ڈرتے ہوئے آتے کہ اللہ کے دربار میں آ رہے ہیں. فرمایا ان لوگوں کے لیے دنیا آخرت میں ذلت کا عذاب ہے, اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. اللہ ہی کے لیے مشرق ہے اور مغرب ہے. کفار کا ایک اعتراض یہ تھا کہ مسلمان کبھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور کبھی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو اس کا جواب ملا, مشرق بھی اللہ کا, مغرب بھی اللہ کی. جہاں چاہو گے اللہ کا حکم سمجھ کے رخ کرو گے, وہیں اللہ کو تم پاؤ گے. اللہ کا علم بڑا وسیع ہے. فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کفار کہا کرتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, اور بعض یہودی کہا کرتے تھے عزیر اللہ کا بیٹا ہے, اور عیسائی کہا کرتے تھے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا بیٹا ہے. اللہ نے اس کی نفی بھی اس عقیدے اور اس نظریے کی. فرمایا اللہ کی کوئی اولاد نہیں, سبحانہ اللہ تو پاک ہے, بلکہ زمین و آسمان سبھی اسی کے ماتحت ہیں اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے. اس لیے کہ اولاد محتاجگی کی علامت ہے, اور اللہ کسی کا محتاج نہیں, اللہ کسی کا محتاج نہیں, اس کے کوئی اولاد نہیں. وہ تو زمین و آسمان کو سب سے پیدا کرنے والا ہے, بلکہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. کفار کہا کرتے تھے اللہ ہم سے کیوں بات نہیں کرتا, لولا یکلمون اللہ, اللہ ہم سے کیوں نہیں بات کرتا, ہاں اور کوئی معجزہ ہمارے پاس نہیں آتا. اللہ فرما رہا ہے کہ ان مشرکین سے کہہ دو یہ بات ان کے پہلو نے بھی کہی ہے, وہ بھی یہی کہا کرتے تھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اللہ ہم سے کیوں بات نہیں کرتا. تشابہت قلوبہم, لگتا ہے ان کے دل سب کے آپس میں ایک جیسی ہیں. تشابہت قلوبہم, اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بہت دکھائی ہیں جو یقین کرتے ہیں. آپ کہہ دیں کہ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا, کہ ہم نے آپ کو حق دے کر خوشخبری دینے والا ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے, اور آپ سے پھر بھی اگر کوئی نہ مانے اور جہنم میں جائے, فرمایا آپ سے ان کے بارے میں پوچھ رہی ہوگی. باقی تعلق یہودیوں کا اور باقی تعلق نصرانیوں کا, فرمایا یہ تو کبھی تم سے راضی ہوں گی نہیں. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, یہودی اور نصرانی کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے, ہاں حتى تتبع ملتهم, جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو. تم یہودی بن جاؤ نصرانی بن جاؤ تب راضی ہوں گے, ورنہ سر سے لے کر پاؤں تک تم اظہار کرو کہ ہم تمہارے ہیں لیکن ہو تم مسلمان, تب بھی تم سے راضی نہیں ہوں. اللہ بتا رہا نا بھائی, اللہ بتا رہا کچھ بھی کر لو کبھی راضی نہیں ہوں گے. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, وہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے کچھ بھی کر لو. ان هدى الله والهدى, ہدایت وہی ہے جو اللہ نے دی. اور فرمایا اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی یہود و نصارہ کی حق آنے کے بعد, تو پھر یاد رکھیے اللہ کی جو پکڑ آئے گی اور اس پکڑ سے پھر آپ کو بچانے والا آپ کا کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہیں ہوگا, پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اور فرمایا انہیں ہم نے کتاب دی, جنہیں ہم نے کتاب دی اور پھر وہ اسے پڑھتے ہیں اور تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں اور پھر اس پہ ایمان لاتے ہیں, ہاں یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں, اور جو اس کا انکار کرتا ہے وہ بڑا خسارے میں ہے. اے بنی اسرائیل کے اولاد, اللہ نے ہم نے تم پر بڑی نعمتیں کی ہیں اور تمہیں فضیلت دی ہے, ڈرو اس دن سے جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے انہیں مختلف امتحانوں میں ڈالا لیکن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہر امتحان میں کامیاب ہوئے, اور پھر اللہ نے ان امتحانوں کے بعد انہیں امام بنا دیا, امام بنا دیا. جاعلک للناس اماما, مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ اپنی دین کا کام اسی سے لیتا ہے جس کو پہلے امتحانوں میں ڈالتا ہے, اور آزمائشوں سے گھاٹیوں سے گزر کر جب آدمی اس میں کامیاب ہو جائے تو پھر اللہ اسے اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے, قبول فرما لیا کرتا ہے. ہر نبی کو آزمائشوں میں ڈالا گیا اور پھر اللہ نے انہیں مقتدا اور پیشوا بنایا. جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی, فرمایا اللہ یہ امامت کا مرتبہ میری اولاد کو بھی, فرمایا ہاں ملے گا آپ کی اولاد کو, لیکن جو آپ کی اولاد میں سے ظالم ہے, ہاں آپ کے نسل سے چلے گی آگے, ان کو یہ مرتبہ اور یہ سعادت نہیں ملے گی. پھر اللہ رب العزت نے بیت اللہ کا تذکرہ فرمایا, اسے امن کی جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا, اور پھر مقام ابراہیم جہاں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی وہاں نماز پڑھنے کا حکم دیا, ہاں دو رکعتیں جو اب بھی مسلمان طواف کے بعد پڑھتے ہیں. اور ہم نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے, اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے بیت اللہ کو ہمیشہ صاف رکھیں. اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی, اللہ اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے اور یہاں کے رہنے والوں کو خوب روزی دے جو ان میں ایمان لے آئے. ایمان والے ان کو خوب دے. اللہ فرمایا بھائی یہاں جو بھی رہے گا کافر ہو یا ایمان والا, دنیا تو سب کو ملے گی, ہاں پھر آخرت میں کفار اہل ایمان سے الگ ہو جائیں گے. دنیا میں تو یہاں جو بھی رہے گا اسے امن ملے گا اور سب کچھ ملے گا. وبئس المصير. وإذ يرفع ابراهيم القواعد, جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام ساتھ مزدوری کر رہے تو بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی, اور مکمل کرنے کے بعد اللہ سے کہہ رہے ربنا تقبل منا, اللہ سے قبول فرما لے. کوئی کتنا بڑا سا بڑا اللہ دین کا کام لے لے تو بھائی اس میں بھی اللہ سے قبولیت مانگی جائے کہ اے اللہ تو بھی اسے قبول بھی فرما لے. ہاں انبیاء کی سنت یہی ہے, بڑا سے بڑا دین کا کام ہو تو پھر اللہ سے اس کام کی قبولیت بھی مانگی جائے. فرما انک انت السمیع العلیم, اللہ تو جانتا میری نیت کو بھی اور میرے زبان کے بولوں کو بھی. علیم تو میرے دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے, سمیع میرے زبان کے بولوں کو بھی جانتا ہے, ہاں کہ میں خلوص سے کر رہا تھا میری فریاد بھی سن رہا ہے, تو اسے قبول فرما لے. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمتک, آج امت مسلمہ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دعاؤں کا ثمرہ ہے. یہ امت مسلمہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے مانگی تھی اور ہاتھ پھیلائے تھے, اللہ کر دے ہمیں اپنا فرما بردار اور میری اولاد میں ایک امت مسلمہ بنا دے. وارینا مناسکنا وتب علینا, اور ہم پہ اپنا فضل فرما دے, اور تو بہت ہی مہربانی کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اے اللہ اس بیت اللہ کی آبادی کے لیے, اس بیت اللہ کی آبادی کے لیے ایک نبی بھیج دے, ایک رسول بھیج دے, اور جس کے مقاصد یہ ہوں کہ وہ آپ کی کتاب پڑھے اور اس کو سکھائے اور حکمت کی باتیں اور تزکیہ نفس کرے. انک انت العزیز الحکیم, نبی کے چار مقاصد اس آیت میں ذکر فرمائے, قرآن کے الفاظ سکھانا, قرآن کا علم سکھانا, ہاں اور جسے کہیں کہ سنت حکمت کی باتیں سکھانا, اور دلوں کی صفائی کرنا, تزکیہ جسے کہتے ہیں دلوں کی بیماریاں ان کو نکالنا, یہ نبوت کے مقاصد میں سے ہے. انک انت العزیز الحکیم. آج الحمدللہ نبی ایک شخصیت سے یہ ساری چیزیں زندہ تھی, اور آج امت کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ سارے کام امت میں الحمدللہ تقسیم ہو گئے, لیکن نبی کے یہ سارے مقاصد امت میں الحمدللہ زندہ ہیں. کچھ لوگ ہیں جو امت کے بچوں کو قرآن کے الفاظ سکھا رہے ہیں, اور کچھ لوگ ہیں جو قرآن کا مفہوم سکھا رہے ہیں, اور کچھ لوگ ہیں جو نبی کی سنتوں کو محفوظ کر رہے, الفاظ کو محفوظ کر رہے ہیں, اور کچھ لوگ ہیں دلوں کی پاکیزگی اور طہارت کی محنت کر رہے ہیں. اور میرا نبی چونکہ اس نے قرآن میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ان سارے مقاصد سے مقصد دعوت تھا, ان سارے مقاصد سے مقصد کیا تھا, لوگوں سے اللہ سے جوڑنا, الحمدللہ امت کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو خالص اس دعوت کے کام میں لگا ہے اور لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ رہا ہے, اور یہ ساری شکلیں بھی اللہ کے ساتھ جوڑنے کی شکلیں ہی ہیں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سر انجام دی. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ, پھر اس آیت کے اندر فرمایا جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑے گا تو یہ اس کی کم عقلی کی دلیل ہے, کم عقلی کی دلیل ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے دنیا میں سے چن لیا تھا اور آخرت میں صالحین میں سے ہیں. جب ان سے کہا ان کے رب نے اسلام لے آؤ تو قال اسلمت لرب العالمین, فرمایا میں اپنے رب کا فرما بردار بن گیا ہوں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی بات کا حکم دیا کہ اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین چن لیا ہے, اب تم اسلام کی حالت میں مرنا اور بغیر اسلام کی حالت میں نہ مرنا. آدمی کے اختیار میں تو مرنا نہیں ہوتا, آدمی کے اختیار میں مرنا نہیں ہوتا تو پھر اسلام کی حالت میں کیسے مرے, تو یہ مطلب ہے کہ زندگی اسلام کی حالت میں گزرے گی تو اللہ موت بھی اسلام کی حالت میں دے گا. ہاں جیسے آدمی کی زندگی ہوتی ہے موت بھی ایسی ہوتی ہے, اور جس حال میں موت ہوتی ہے اس حال میں کل قبر سے اٹھایا جائے گا, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ نے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا, جب مرنے لگے اپنے پوتے نواسوں کو سب کو اکٹھا کیا اور آخری نصیحت کے طور پہ کہا میرے بیٹو پوتو نواسوں مجھے ایک چیز فکر ستائی جا رہی ہے کہ زندگی بھر تم میری آنکھوں کے سامنے تھے, مجھے یہ فکر لگی رہی تھی تم اپنے اللہ سے جڑے رہنا, لیکن اب تو میری پشت قبر کی مٹی کو لگنے والی ہے, یہ بتاؤ میرے مرنے کے بعد تم کیا کرو گے. تو سب نے بیک وقت بیک آواز یہ بات کہی کہ دادا نانا جان ابا جان آپ پریشان نہ ہوں, ہم مرنے کے بعد بھی اس اللہ ہی کی عبادت کریں گے اور اسی ذات کے ساتھ ہم جڑ کے رہیں گے, اسی کا تذکرہ فرمایا. فرمایا یہ ایک امت تھی جو چلی گئی, ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم کرو گے. صرف نسبت کافی نہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں, نسبت کافی نہیں کہ ہمارے بڑے ایسے تھے, بلکہ عمل بھی کرنا ہوگا. صرف نسبت کافی نہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں, ہمارا تعلق فلاں سے ہے, بلکہ عمل بھی کرنا ہوگا. اور فرمایا وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا, وہ کہنے لگے, کچھ کہنے لگے یہودی بن جاؤ ہدایت پہ آ جاؤ گے, کچھ نے کہا نصرانی بن جاؤ ہدایت پہ آ جاؤ گے. فرمانا نا بل ملت ابراہیم حنیفہ, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت ہے جو مشرکوں سے اور شرک سے الگ ہو کر توحید کی طرف یکسو ہونے والی تھی, یہ دین حق تھا. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. آپ کہہ دینے کہ ہم تو ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا, اور جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام, اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام, یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اولاد پر اتارا گیا, اور اس پر ایمان لائے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, سارے نبیوں کو ملا, ہم اس پر ایمان لائے. ہم نبیوں میں سے کسی بھی تفریق نہیں کرتے کہ ایک نبی کو مانیں دوسرے کا انکار کریں, ایک کی عزت کریں دوسروں کا احترام نہ کریں, ایک کا احترام کریں اور دوسروں کے قدر ہمارے دلوں سے نکل جائے. فرمایا مسلمان وہ ہوتا ہے جو سب نبیوں کو مانتا ہے, مسلمان سب نبیوں کی عظمت احترام دل میں رکھتا ہے, یہودیوں کی طرح نہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن بن گئے اور اسے سسولی پہ لٹکانے کی کوشش کی, اور عیسائیوں کی طرح نہیں جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یا محمد رسول اللہ کا انکار کر دیں, بلکہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنا نبی مانتے ہیں اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنا نبی مانتے ہیں. ہاں البتہ پیروی صرف محمد رسول اللہ کی, پیروی اور شریعت صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کی عظمت کا تذکرہ فرمایا اور انہیں ایمان کا معیار قرار دیا اور انہیں ایمان کی کسوٹی قرار دیا کہ صرف اس شخص کا ایمان معتبر ہوگا جس کا ایمان صحابہ کے ایمان سے میل کھاتا ہوگا, جس کا ایمان صحابہ کے ایمان سے میل کھاتا ہوگا, اور جو صحابہ کی عظمت کا انکار ہی کر دے تو اس کا ایمان کوئی نہیں. کسوٹی ایمان کے لیے صحابہ ہیں, صحابہ. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, اگر یہ لوگ ایمان لے آئے جیسے تم ایمان لے آؤ لائے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے, یہ ہدایت پہ ہیں اور ان کا ایمان اور ان کی ہدایت معتبر ہے, اور اگر انہوں نے منہ پھیرا تو پھر تو وہ بدبختی کے اندر ہے, پھر اللہ انہیں کافی ہے, پھر اللہ انہیں کافی ہے, وہ سنتا بھی ہے, وہ جانتا بھی ہے. صبغت اللہ, صبغ اللہ کا رنگ. علماء نے ایک عجیب بات لکھی یہاں, فرمایا اسلام کا اپنا ایک رنگ ہے, اسلام صرف عقیدے کا نام نہیں ہے اور اسلام صرف عمل کا نام نہیں ہے, اسلام عقیدے سے بڑھ کر عمل سے بڑھ کر ایک اور چیز بھی ہے. وہ کیا؟ وہ اسلام کا مزاج, اسلام کا مزاج, اور اسلام کی جسے کہیں کہ اسلام کا اپنا ایک مزاج ہے اور اسلام کی اپنی ایک رنگ ہے. کیا مطلب وہ رنگ؟ ایک تو نا آپ نے حکم پورا کر لیا اور عمل پر عمل کر لیا, اور ایک ہے کہ اسلام کا ایک مزاج ہے جو حلال حرام سے بڑھ کر ایک اور چیز ہے, جو جائز ناجائز سے ہٹ کر ایک چیز ہے. ذرا سمجھنے کی بات ہے یہ, ایک ہے چیز جائز, ایک ہے چیز ناجائز. صرف اسلام اس کا نام نہیں ہے بلکہ اس سے ان کے درمیان میں بھی اسلام ہے. بہتر ہے کہ مسلمان ایسا کرے, اچھا یہ کہ مسلمان ایسا کرے, مسلمان کا ذوق ایسا ہونا چاہیے, مسلمان کی شخصیت اس سے پتہ چلتی ہے. دیکھو بھائی پینٹ آپ پہن سکتے ہیں, ناجائز نہیں ہے, جائز ہے, ٹھیک ہے, پینٹ آپ پہن سکتے ہیں جائز ہے, لیکن اسلام صرف جائز کو نہیں دیکھتا بھائی, ناجائز کو نہیں دیکھتا. پینٹ پہننا ناجائز نہیں ہے لیکن اسلام کا ذوق کیا ہے, اسلام کا رنگ کیا ہے؟ اسلام کا رنگ یہ ہے کہ مسلمان کروڑوں میں کھڑا ہو تو محمدی نظر آئے. یہ رنگ کیوں کہا؟ صبغت اللہ, رنگ. قرآن اسلام کو رنگ سے تعبیر کیوں کیا؟ کہ اس کی شناخت سب سے الگ ہو. پینٹ پہننا گناہ نہیں, ٹھیک ہے نا, سر سے کپڑے اتار کے گھومنا گناہ نہیں, سر سے ننگے سر گزرنا گناہ نہیں, ناجائز نہیں, لیکن سچ کروں اسلام کا ذوق بھی نہیں ہے, اسلام کا مزاج بھی نہیں, اسلام کا رنگ بھی نہیں ہے. اسلام کا رنگ کیا ہے کہ کروڑوں میں اس کا رنگ نظر آئے, ہاں یہ مسلمان ہے, اس کے بچوں میں نظر آئے, اس کے گھر میں نظر آئے. ہمارے ایک بزرگ تھے شیخ عبدالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ, وہ امریکہ گئے تو انہوں نے وہاں ایک بیان فرمایا, فرمانے لگے بھائی مجھے یہ ڈر نہیں کہ لوگ مسلمان نہیں ہوں گے, مجھے یہ ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اسلام امریکی ہو جائے, مشرق مغربی اسلام نہ ہو جائے. کیا مطلب کہ کچھ چیزیں اسلام کی لے لیں لیکن اسلام کا رنگ ڈھنگ نہیں لیا. دیکھا نا وہاں نماز لوگ پڑھتے ہیں لیکن عورتیں بھی پیچھے کھڑی ہوتی, ہاں جینز بھی پہنی ہوتی ہے, ہاں ٹھیک ہے نا. فرمایا مجھے یہ ڈر ہے کہیں اسلام امریکن نہ ہو جائے, ہمیں تو اسلام چاہیے محمد رسول اللہ کا. ہاں وہ رنگ نظر آئے کہ یہ سب سے مختلف کھانے کا انداز, پینے کا انداز, پہننے کا انداز, اٹھنے کا انداز, سونے کا انداز, تعلیم کا انداز, سب مختلف ہو, یہ رنگ ہے. تو صبغت اللہ, اللہ کا رنگ نظر آئے, اللہ کا رنگ نظر آئے. اسلام کا اپنا ایک مزاج ہے, تو صرف وہ چیز نہیں چھوڑنی جو ناجائز ہوتی ہے, صرف وہ چیز نہیں چھوڑنی بلکہ وہ بھی چیز چھوڑنی ہوتی ہے مسلمان کو جو اسلام کے مزاج کے خلاف. آپ کا کرتا کبھی یہودی نہیں پہنے گا, آپ کا کرتا کبھی عیسائی نہیں پہنے گا, آپ کی پگڑی کبھی یہودی دفتر میں پہن کے نہیں جائے گا, عیسائی پہن کے نہیں جائے گا, کبھی نہیں پہن کے جائے گا. کیوں نہیں بھی بنتے وسیع و ظرف, کپڑوں میں کیا رکھا ہے, وہ کیوں نہیں پہنتے آپ کے. لیکن جو ان کے دفتر کا لباس ہے اس نے آپ کو پہنا دیا ہے, اس نے آپ کو پہنا دیا ہے. جو اس کے دفتر کا لباس ہے, جو اس کی میٹنگ کا لباس ہے, جو اس کی شادی کا لباس ہے, وہ اس نے آپ کو پہنا دیا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اس نے پہنا دیا آپ کو. اور مسلمان کتنا ہی نمازی حاجی ہو جب یہ شادی کرتا ہے تو وہ پہنتا وہی ہے, پتہ لگے کچھ ہے, یہ مرعوب آدمی ہے, یہ اسلام کا مزاج ہی نہیں سمجھتا. نمازی حاجی ہے کچھ بھی ہے, اسلام کا مزاج نہیں سمجھتا. اس کے اندر اب بھی کفر کا لباس کی اہمیت ہے, وہ نہیں پہنتا آپ کا لباس, دفتر میں پہن کے جائے وہ, کبھی پہنا ہے اس نے, ہمیں کہتا ہے بڑا تنگ نظر ہے. تنگ نظر نہیں ہے, مسلمان غیور ہوتا ہے بھائی, غیور ہوتا ہے, اسے اپنے نبی کے لباس سے محبت عقیدت ہوتی. تو اسلام نے رنگ کہا ہے صبغت اللہ, ومن احسن من اللہ صبغتا ونحن له عابدون. قل اتحاجوننا فی اللہ, آپ انہیں کہہ دیں تم میرے سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں, وہ میرا رب ہے, تمہارا بھی رب ہے, باقی نہیں مانتے تو میرے اعمال میرے لیے, تمہارے اعمال تمہارے لیے, اور میں تو بس ہم تو انہیں کے مخلص فرما بردار بندے ہیں. باقی تم کہتے ہو ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب, ان کے اولاد یہودی تھے یا نصرانی تھے, تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ ہاں اللہ جب کہہ رہا ہے کہ وہ تو توحید پرست تھے, وہ تو حنیف تھے, ٹھیک ہے نا, اللہ تمہاری حرکتوں سے غافل نہیں, وہ ایک امت ہے چلی گئی, جو تم کرو گے, جو تم بوو گے, تمہیں کاٹنا پڑے گا, اور جو انہوں نے محنت کی انہیں ثمرہ ملے گا. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم, کفار نے ایک پروپیگنڈا کیا, پروپیگنڈا یہ کیا کہ مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر رہے تھے اور اب بیت اللہ کی طرف رخ کرنا شروع کر دیا. ان کی پہلو نمازیں ٹھیک ہیں یا اب کی نمازیں ٹھیک ہیں, کون سی نمازیں ٹھیک ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا کہ پہلی والی بھی نمازیں ٹھیک جب بیت المقدس کی طرف رخ کر رہے تھے, اس لیے کہ وہاں بھی اللہ کے حکم کی تعمیل تھی, بیت اللہ کی طرف رخ کر رہے ہیں یہ بھی نمازیں ٹھیک ہیں, یہ بھی ٹھیک ہے, اس لیے کہ یہاں بھی اللہ کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے. اسی کا تذکرہ پھر اس نے ذکر فرمایا, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, پھر اس امت کی خصوصیت ذکر فرمائی, اس کے اندر اعتدال ہے, اعتدال درمیانی ہے, درمیانی امت ہے اس کے اندر, اس کی پوری زندگی کے اندر اعتدال ہے, میانہ روی, میانہ روی. ہاں بلکہ مسلمان کی زندگی کا حسن کیا ہے, اس کے اندر میانہ روی, کھانے میں, پینے میں, پہننے میں, لباس میں, رہن سہن میں, خرچ کرنے میں, کمانے میں, یہاں تک کہ عبادت کے اندر بھی میانہ روی ہے. ایک صحابی کہا یا رسول اللہ میں تو اب روزہ رکھوں گا, کبھی نہیں توڑوں گا سارا سال, فرمایا نہ نہ ایسا نہ کرو, ایسا نہ کرو, میانہ روی ہر چیز میں. تو اس امت کی ایک خصوصیت ہے, یہ میانہ روی ہے, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے آگے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, اللہ کسی کا ایمان ضائع نہیں کرتا, یا ایمان سے مراد نماز ہے. کفار کہا کرتے تھے جو تمہارے بوڑھے چلے گئے اور تمہارے بڑے مر گئے بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہوئے, ان کی نماز تو ضائع ہو گئی. فرمایا نہیں نہیں, اللہ ان کے ایمانوں کو ضائع نہیں کرتا, یعنی ان کی نمازوں کو ضائع نہیں کرتا. وہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے, اللہ ان کی نمازوں کو ضائع نہیں کرتا. اور خاص طور پہ میرے عزیزوں, یہاں نماز کو ایمان سے تعبیر کیا, ایک بات سمجھائی, ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے اور نماز اس کی ایک ظاہری شکل ہے. ایمان اس کی, نماز اس کی ایمان کی ظاہری شکل ہے. کوئی شخص زندگی میں نماز نہیں پڑھتا تو سمجھو وہ ایمان والا نہیں. اس لیے اسلام نے کسی حال میں نماز معاف ہونے کی گنجائش نہیں رکھی, اس لیے کہ پھر تو ایمان نہیں رہے گا. ہاں ترمیم کر دی, بیٹھ کے پڑھ لے, لیٹ کے پڑھ لے, بغیر وضو کے پڑھ لے, تیمم کر لے, مٹی استعمال کر لے, سفر میں دو پڑھ لے, پڑھنی ضروری ہے, پڑھنی ضروری ہے. اس لیے نماز کو ایمان سے تعبیر کیا. پھر اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا شوق تھا کہ میرے دادا ابراہیم کا قبلہ میرا قبلہ بن جائے بیت اللہ, اور اسی انتظار میں بار بار یوں دیکھتے تھے, قد نرا تقلب وجهك فی السماء, آسمان کی طرف دیکھتے, جبرائیل کب آ رہا ہے خوشخبری لے کر. اللہ نے اسی کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ آپ کا چہروں کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا خوب دیکھ رہا ہے اسے, ٹھیک ہے نا. پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قبلہ بیت اللہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کبھی بنا دیا, اور فرمایا اللہ غافل نہیں ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا جنہیں ہم نے کتاب دی, یعرفونہ کما یعرفون ابنہم, یہودی عیسائی یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں, یہ جانتے ہیں یہ نبی سچا ہے, اس لیے کہ ان کی کتابوں میں آپ کی ساری علامتیں موجود ہیں, بالکل پہچان گئے کہ آپ آخری نبی ہیں, ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. لیکن ان میں سے ایک گروہ ہے جو حق کو چھپا لیتا ہے, حق کو چھپا لیتا ہے. ہاں, اور فرمایا کہ پھر ہر ایک کے لیے وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا, ہر ایک کی طرف کے لیے ایک طرف ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے. تم نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھو, سبقت کرو, اور اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا, جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا, اور اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. پھر وہی بیت اللہ کا قبلہ, اس مسجد حرام کا تذکرہ ہے کہ قریب ہو, بالکل بیت اللہ کے رخ کی طرف نماز کر کے سامنے بیت اللہ کے سامنے سیدھ میں نماز پڑھو. لیکن اگر تم دور ہو تو مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو, ٹھیک ہے نا, مسجد حرام کی طرف. ہم ایک مرتبہ ایسے ایک دوست کھڑے تھے مسجد میں, تو میں نے ان سے پوچھا مکہ کس طرف ہے, کہا اس طرف. میں نے کہا مدینہ کس طرف ہے, کہا اس طرف. تو بھائی مکہ بھی ادھر ہی ہے, مدینہ بھی ایک طرف ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں تو کیوں, اب چونکہ دور ہیں تو اس طرف رخ کرنے ہی سے نماز ہو جائے گی, لیکن جب بیت اللہ بالکل سامنے ہو تو پھر بیت اللہ کے رخ کر کے, بیت اللہ سے دور ہوں پھر مسجد حرام کی طرف, ٹھیک ہے نا, اور بہت دور ہوں تو پھر اس طرف, ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے رخ کرنے کا طریقہ ان آیات کے اندر بتایا ہے, اور فرمایا کہ تم مجھ سے ڈرو اور میرے سوا کسی سے نہ ڈرو, اور ولی یتیم من نعمتی علیکم لعلکم تہتدون, تاکہ تم پر میں اپنی نعمتیں مکمل کر دوں تاکہ تم ہدایت بن جاؤ. پھر فرمایا ہم نے تم پہ ایک رسول بھیجا ہے جو تم میں سے ہے, یعنی تم میں سے تم بشر تو وہ بھی بشر, اللہ نے تم میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تم پہ ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے, تمہارے دلوں کو پاک کرتا ہے, کتاب سمجھاتا ہے, حکمت کی باتیں سمجھاتا ہے, اور تمہیں وہ علم دیتا ہے جو تمہیں نہیں تھا. فرمایا تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا, تم مجھے میرے شکر کرو گے میں شکر ہی نہیں کرنا, تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا, تم میرا خیال کرو گے ہم تمہارا خیال کریں گے, تم ہمارا نصرت کرو گے ہم تمہاری نصرت کریں گے, یہ اللہ کی طرف سے, شکر کرو گے ہم تمہیں یاد کریں گے. لیکن بندہ کیا کہتا ہے, اللہ پہلے ہمیں یاد کرے پھر ہم یاد کریں گے, ٹھیک ہے نا. اللہ کیا کہہ رہا ہے, فذکرونی اذکرکم ان تنصر اللہ ینصرکم, ٹھیک ہے نا. تو اللہ کو جو جتنا یاد کرے گا اللہ اسے یاد کرے گا. کوئی چاہے کہ اللہ مجھے پتہ نہیں یاد کر رہا ہے نہیں کر رہا, تو یہ دیکھو تم اللہ کو یاد کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. اچھا پتہ نہیں اللہ میرا خیال کرتا ہے نہیں کرتا, تم اللہ کے حکم کا خیال کرتے ہو نہیں کرتا, جتنا تم خیال کر رہے ہو اتنا اللہ تمہارا خیال کر رہا ہے, یہی کسوٹی ہے. اور فرمایا اے ایمان والو صبر کے ذریعے نماز کری اللہ کی مدد چاہا کرو, صبر کیا کرو, نماز پڑھا کرو. جب بھی کوئی مصیبت آئے, آزمائش آئے, تکلیف آئے, صبر اور نماز, صبر اور نماز, اس سے مدد لیا کرو. اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوا کرتا ہے. اور پھر فرمایا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اسے مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں, لیکن ان کی زندگی کے بارے میں, حقیقت کے بارے میں تمہیں شعور نہیں ہے. سبحان اللہ, شہید جب مر جاتا ہے تو اسے مردہ نہ کہو تاکہ جذبات افسردہ نہ ہو جائے اور طبیعتوں میں بزدلی نہ آ جائے, کم ہمتی نہ آ جائے. فرمایا وہ تو اس کو زندگی ملی ہے, اور ایسی زندگی جس پر ہزاروں زندگیاں قربان کی جا سکتی ہیں. پھر اللہ تمہیں آزمائے گا. بھائی اہل ایمان پر بھی آزمائش آتی ہے, آزمائش پر بھوک بھی آتی ہے اور دشمنوں کا خوف بھی آتا ہے, مال کی کمی بھی آتی ہے, نفس میں زخم بھی لگتے ہیں, پھل وغیرہ بھی کم, کھیتیوں کے اندر بھی کمی آتی ہے. لیکن فرمایا ان آزمائشوں میں جو استقامت کا اور صبر کا مظاہرہ کرے گا اسے خوشخبریاں ملیں گی. اور جب بھی کوئی مصیبت آئے تو یوں کہو انا للہ و انا الیہ راجعون, اے اللہ ہم اللہ کے اور تیرے طرف لوٹنے والے ہیں, جو آپ نے ہم سے لیا ہے ہم آ کر آپ کے پاس اس کا بدلہ لے لیں گے. فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور خصوصی فضل ہوتا ہے, اور یہ لوگ ہدایت پر ہیں. پھر صفا اور مروہ ان کا تذکرہ فرمایا, ان صفا اور مروہ پر بت رکھے ہوئے تھے. جب صحابہ وہاں سعی کرنے کے لیے گئے تو خیال آیا یہاں تو بت رکھے گئے تھے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر دوڑنا کوئی شرک کا اس کے اندر اشتباہ نہ آ جائے. تو اللہ رب العزت فرمایا صفا اور مروہ یہ شعائر اللہ میں سے ہیں, اور بیت اللہ کے حج کے موقع پہ اور یہاں پر عمرہ کرنے کے موقع پہ ان کے درمیان صحیح کرنا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. پھر فرمایا یہودیوں کا تذکرہ فرمایا, جو اللہ کی آسمانی کتاب کے احکامات کو چھپایا کرتے تھے, پہ اللہ کے ان پہ لعنت ہے جو اللہ کے حکموں کو چھپاتے ہیں. فرمایا پھر یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. پھر اللہ کی توحید کا تذکرہ, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے. اور اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, یہاں اللہ کی توحید کے دلائل ہیں کہ آسمان اور زمین کا یہ بدلنا اور سمندر اور دریاؤں کا یہ چلنا اور پھر اس کے اندر کشتیوں کا چلنا اور آسمان سے بارش کا اترنا اور زمین کا یہ سبز و شاداب ہونا اور ہواؤں کا یہ مسخر کر دینا, یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. پھر بہت سارے لوگ ہیں جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ایسا تعلق رکھتے ہیں جیسے محبت کا تعلق اللہ کا حق تھا, یہ غیروں کے ساتھ ایسی محبت رکھتے ہیں. اور ایمان والے جو ہوتے ہیں ان تو اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں, ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں. فرمایا جن لوگوں نے ظلم کیا ان قریب عذاب کو دیکھیں گے, اور ساری قوت اور طاقت اللہ کے پاس ہے اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. پھر اللہ رب العزت نے ان کفار کا تذکرہ فرمایا کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے اور سارے اسباب منقطع ہو جائیں گے, تمنا کریں گے کہ دوبارہ دنیا میں لوٹنا ہوتا تو اس مصیبت سے محفوظ ہو جاتے اور ہم اس ایسے اعمال نہ کرتے. فرمایا اب جہنم سے نہیں نکل سکتے. پھر اہل ایمان, پھر اللہ رب العزت نے لوگوں سے کہا, لوگوں کھاؤ اور حلال کھاؤ اور شیطان کی بات نہ مانو. شیطان تو تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کی طرف بلاتا ہے اور وہ باتیں کہتا اور تم ایسی باتیں کرتے ہو اللہ کے بارے میں جو تم جانتی بھی نہیں ہو. اور پھر ان سے کہا گیا کہ پیروی کر اس کی جو اللہ نے اتارا ہے, تو کہتے ہیں نہیں ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے, اپنے آباؤ اجداد کی بات مانتے ہیں. فرمایا کیا تمہارے آباؤ اجداد نہ سمجھ ہوں تب بھی ان کی بات مانو گے, نہ سمجھ ہوں تب بھی ان کی بات مانو گے؟ بعض نادان لوگ, ہم کہتے ہیں نا ہم امام ابو حنیفہ کی مانتے ہیں, امام شافعی کی مانتے ہیں, تو کہتے ہیں دیکھو کفار بھی یہ کہا کرتے تھے ہم اپنے آبا و اجداد کی مانتے ہیں. ارے ان کے آبا و اجداد مشرک تھے, اور الحمدللہ امام ابو حنیفہ اور امام احمد حنبل رحمہ اللہ یہ علیہ باللہ مشرک نہیں ہے, بلکہ یہ تو قرآن حدیث کے تشریح کرنے والے اور امت تک ان کے مسائل پہنچانے والے. ہاں ان آیتوں پہ ان پہ چسپا کر دینا کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنی بڑی زیادتی ہے. پھر فرمایا اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ مال جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اور اللہ کا شکر بجا لاؤ. اللہ رب العزت نے مردار کو حرام کیا ہے اور خون کو حرام کیا ہے اور خنزیر کے گوشت کو حرام کیا ہے, اور وہ ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پہ نظر کی گئی ہو وہ بھی حرام ہے, وہ بھی ایسی حرام ہے جیسے خنزیر. عبداللہ شاہ غازی کے اوپر جو بریانی ملتی ہے وہ بھی خنزیر کی طرح حرام ہے. ہاں غیر اللہ کے نام پہ چیز جو بھی ہوگی غیر اللہ کے نام پہ وہ حرام ہو جائے گی. بھائی اللہ کے نام پہ, اللہ کے نام بریانیاں چل رہی ہیں, اللہ کے نام پہ, جو غیر اللہ کے نام پہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہاں بھوکا خنزیر کھا سکتا ہے جب اسے اپنی جان بچانے کی فکر ہو, اور کوئی چیز ہو ہی نہیں, اتنا کھا سکتا ہے کہ جان بچ جائے بس, مزے لے کر نہیں, وہ بھی نہیں, ٹھیک ہے نا. تو غیر اللہ کے نام پہ جو چیز ہے اس وقت کھا سکتا ہے جب اس کی حالت ایسی ہو, جب جان خنزیر کھانے کی گنجائش. ہاں تو غیر اللہ کے نام پہ جو نظر و نیاز ہوگا وہ حرام ہو جائے. نظر و نیاز کا مستحق صرف اللہ ہے, صرف اللہ ہے. نیاز بھی اللہ کی, نظر بھی اللہ کی, سبیل بھی اللہ کے نام پہ, منت بھی اللہ کے نام پہ, بقرہ بھی اللہ کے نام پہ, صدقہ بھی اللہ کے نام پہ, ہاں غیر اللہ کے نام پہ نہیں. تو فرمایا وما احل لغیر اللہ, یہ سب چیزیں حرام ہیں. ہاں کوئی مجبور ہو جائے زندگی بچانی ہے, اس پر کوئی گناہ نہیں, بشرطے کہ وہ زیادتی یعنی مزے لے لے کے نہ کھائے, صرف جان بچانے کے لیے کھائے, تو اس پر کوئی گناہ نہیں, اللہ بخشنے والا مہربان ہے. پھر یہودیوں کی مذمت بیان فرمائی جو حق بات کو کتاب میں سے چھپایا کرتے تھے اور دنیا کے مفادات کے لیے ایسا کیا کرتے تھے. فرمایا جو حق چھپا کر باطل, حق چھپا کر دنیا کماتے ہیں, یہ ایسے ہیں جیسے اپنی آگ میں آگ ڈالتے, ایسے جیسے اپنے پیٹ میں آگ ڈالتے ہیں, اور کل قیامت میں اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا. اللہ بات تو کرے گا, قرآن میں ہے کفار سے اللہ کل قیامت میں بات کرے گا, لیکن ایک بات ہوتی ہے پیار سے اور ایک بات ہوتی ہے ناراضگی کی. تو ناراضگی کی بات ایسی ہے کہ بات کر کی نہیں, جیسے باپ اپنے بیٹے سے ڈانٹ دے تو بیٹا امی کو جا کے ابو نے تو میرے سے بات ہی نہیں کی, تو مطلب کیا ہوا, پیار سے بات نہیں کی نا, حالانکہ ڈانٹا تو ہے, ڈانٹا تو ہے. تو ایسی قرآن کے اندر ہے کہ اللہ بات نہیں کرے گا, یعنی پیار سے بات نہیں کرے گا, شفقت سے بات نہیں کرے گا کفار سے اللہ, اور نہ انہیں پاک کرے گا, اور ان کے دردناک عذاب ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی بدلے ہدایت کے خرید دی, اور عذاب کو خرید لا بدلے بخشش کے. فما اصبرهم على النار, کیسے یہ آگ پہ صبر کریں, بڑی ہمت کی بات ہے یہ آگ پہ صبر کریں گے. اللہ جس نے کتاب اتاری حق کے ساتھ, اور جو لوگ اختلاف کرتے ہیں کتاب میں دور کی گمراہی میں, دور کی گمراہی میں. اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک و نتوب الیک.